जिसके नतीजे में ज्यादातर आमाल गैर शहूरी कैफियत के साथ नताइज से बेखबरी की हालत में बजा लाए जा रहे हैं, और दूसरा अहम सबब जाहिलियत है, जिसे हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में मखसूस तबकात की जानिब से तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा है, जबकि कुरान और सुन्नत ने जहां जिहालत की मजम्मत की है वहीं जाहिलियत की भी मजम्मत की है। कुरान करीम में लफ्ज जिहालत चार जगह आया है, इसी तरह जाहिलियत का लफ्ज भी चार जगह आया है। सूरह निसा की आयत नंबर 17 में इरशाद बारी ताला है, انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم। اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا خود پر لازم کر لیا ہے جو نادانی سے بری حرکت کرتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر توبہ کر لے اور اپنی حالت کو سنوار لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، یقیناً اسے بخش دیتے ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ نحل میں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا فانه غفور رحیم۔ سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شریعت کی حدود و قیود سے بے پرواہ مسلمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم پر چڑھ دوڑو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، یا جو رائے تم قائم کر لو اس رائے پر تم افسوس کرتے پھر۔ آپ نے دیکھا کہ ان چار آیات میں جہالت کا لفظ نادانی، لا علمی، بے خبری، نتائج سے بے پرواہی یا صورت حال سے ناواقف ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا توجہ دیجئے اس پر، اہل علم نے جہالت کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلا ہے علم کی روشنی سے محروم ہونا یا علم سے خالی ہونا، جو اصل میں اس کا حقیقی معنی ہے۔ دوسرا ہے کسی شے سے متعلق غلط اعتقاد رکھنا، اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ اطلاع دی کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کے حکم کو مذاق قرار دینا۔ مذاق اور لطیفے کے انداز میں حکم ربانی بیان کرنا یا مذاق کے انداز میں اسے تسلیم کرنا، قرآن اسے جہالت کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی ہی جہالت سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جہالت کا تیسرا معنی کسی کام، کسی فعل یا کسی عمل کو اس کا جو انجام دینے کا حق ہے اس طرح انجام نہ دے، خواہ اس فعل کے متعلق اعتقاد صحیح ہو یا غلط ہو۔ مثلا دیدہ دانستہ نماز نہ پڑھنا یا ان آداب اور شرائط کے مطابق نماز نہ پڑھنا، ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھے بغیر نماز پڑھنا جو آداب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے متعین فرمائے ہیں، یہ انداز بھی جہالت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم نے جہالت کی حوصلہ شکنی کی ہے، ڈسکرج کیا ہے، اور علم کی حوصلہ افزائی کی ہے، انکرج کیا ہے، ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ شہر مکہ، جہاں بقول علامہ بلادری کے صرف 15 کے قریب افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ذریعے قرآن نے پہلی چوٹ تعلیم کے نقارے پر لگاتے ہوئے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ یہ پانچ آیات جو وحی کی پہلی پانچ آیات ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ دو دفعہ حکم آیا ہے اقرا، پڑھیے، دو دفعہ حکم آیا ہے، جبکہ اقیم الصلاۃ کا حکم بہت بعد میں آیا، اور آت الزکات کا حکم تو اس کے بھی بہت بعد میں آیا، اور ثم اتم الصیام الی اللیل کا حکم تو ہجرت کے بعد آیا، اور اتم الحج والعمرۃ للہ کا حکم تو ہجرت کے بھی آخری سالوں میں آیا ہے۔ پہلا حکم جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے آیا وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ لیکن ان پانچ آیات پر آپ غور کیجئے کہ ایک دفعہ وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارا پڑھنا بھی اس میں رب کا کتاب ہو، وہ رب جو انسان بلکہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس لیے کہ جب وہ پڑھنا بھی اس میں رب کا کتاب ہوگا تو پھر سیکولر نظام تعلیم سے تم اپنے نظام کو بچا پاؤ۔ ایک دفعہ فرمایا کہ تعلیم کی صلاحیت رب اکرم کی اعلیٰ ترین نعمت ہے جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، اقرا باسم ربک الذی خلق، جب تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا تو صرف باسم رب کا کہا، لیکن جب تعلیم کی نعمت کا ذکر کیا تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، رب اکرم کا انعام ہے کہ اس نے تعلیم کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ اور ایک دفعہ ان پانچ آیات میں آلات تعلیم کے تذکرے میں قلم کا ذکر کیا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس لیے کہ قلم علم کی اشاعت کا ایک بنیادی اور بڑا ذریعہ ہے۔ اور آخری آیت میں نصاب تعلیم کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کہا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس میں ہر نفع بخش علم آ گیا، جیسے قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کا علم تو کمپلسری علوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز، میڈیکل سائنس، ملٹری سائنس اور لسانیات اور لینگویجز کا علم، تمام نافع علوم علم الانسان ما لم يعلم کے تحت آ گئے. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ پہلی وحی میں جہاں قرات ہے یعنی ریڈنگ ہے، وحی کتابت ہے یعنی رائٹنگ ہے، اور معلم یعنی ٹیچر کا، اور متعلم یعنی لسنر اور شاگرد کا، اور کریکولم، پانچوں چیزوں کا ذکر ہے جو آج بھی بنیادی ذرائع تعلیم. پھر علم کی اہمیت کو واضح کرنے اور جہالت کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ علم کی برتری کو ظاہر کیا. قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر ہوں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا. انما يتذكر اولو الالباب، عقل و شعور رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، ایمان اور علم بلندی درجات کا بنیادی ذریعہ ہے. والذین اوت العلم درجات، اصحاب علم کے درجے ہم نے بلند کر دیے. سورہ فاطر میں فرمایا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور اس کی صفات کا علم رکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت و بصیرت اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. ومن یوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی. وما يتذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں. اللہ تعالی نے نسل انسانی میں بلکہ تمام فرشتوں پر انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کی برتری کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں انسان کی فضیلت کا ایک بڑا سبب علم کو قرار دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فلما انبأهم بأسمائهم، جب آدم پر فرشتوں کی علمی برتری ثابت ہوئی تب اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال اقتدار بخشا، لیکن جب ان کا تذکرہ کیا تو فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. ارے سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے اور اس کو بہتر فیصلہ قرار دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ففہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما، ہم نے سلیمان کو بصیرت عطا فرمائی اور دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا. لوط علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتیازی مقام بیان فرمایا، وہاں فرمایا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو جب وہ شعور کو پہنچے تو حکمت اور علم عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا، تو فرمایا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو ایک خاص علم عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، قرآن کریم میں ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان میرے پاس ایک علم اور کا نور آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی، آپ کو میری پیروی کرنی ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے سورہ یوسف میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہمارے سکھائے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ یعقوب صاحب علم تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ پر اللہ نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. ٹیکنیکل علوم جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ بھی اللہ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت داؤد کے ذکر میں، علمناہ صنعت لبوس لکم، تمہارے لیے زرہ بنانے کی ٹیکنیک داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وصنع الفلک باعیننا ووحینا، اے نوح علیہ السلام آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی تیار کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور فرمایا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، کان داؤد حراسن، کان آدم حراسن، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، زراعت کا علم رکھنے والے تھے. وکان نوح نجارن، نوح علیہ السلام لکڑی کی صنعت کے ماہر تھے. وکان ادریس خیاطن، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی اور نٹنگ کے ماہر تھے. اور خود حضور نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ کو صحابہ تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت. گویا اللہ تعالی نے علم کو جہالت پر فضیلت دی. اب ذرا غور کیجئے، جبکہ جہالت پر قناعت کر لینے اور بے شعوری زندگی گزارنے کی اللہ نے قرآن کریم میں مذمت کی. سورہ انفال میں ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ زمین پر چلنے والے لوگ جو گنگے بہرے بن کر بے شعوری زندگی گزارتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو ان کے غلط اعمال اور حواس خمسہ کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا. الفاظ پر غور کیجئے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل و دماغ تو ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ہماری قدرتوں کے بارے میں کبھی انہوں نے غور نہیں کیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں موٹی موٹی اور خوبصورت اور پوری طرح بینا، لیکن ہماری قدرتوں پر کبھی انہوں نے نگاہ ہی نہیں ڈالی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کبھی ہماری بات پر انہوں نے کان ہی نہیں بھرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، اس لیے کہ یہ غفلت اور بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو اندھا کہا، بہرا کہا ہے، گنگا کہا ہے، بلکہ مردہ کہا، جو جہالت اور بے شعوری کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جاہل کا لفظ ہمیشہ مذمت ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک سے زائد مقامات پر بغیر مذمت کے بھی اس کا ذکر آیا ہے. بلکہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کہنا کہ لفظ امی بطور معجزہ کے امتیازی شان اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے طور پر آیا اور اس کی مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہاں جاہل کا لفظ صرف حالات سے ناواقف آدمی کے لیے ذکر ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس بات پر ذرا دھیان دیجئے جو آج کی گفتگو کا ایک طرح سے اہم مرحلہ ہے. وہ یہ کہ جہالت اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن بعض مقامات پر یہ قابل مذمت نہیں رہتی. البتہ جاہلیت ایک رویہ ہے, ایک طرز عمل ہے جو کسی صورت پہ بھی قابل قبول نہیں. اور قرآن نے جہاں جاہلیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس کی تردید ہی کی ہے, اس کی مذمت ہی کی. قرآن کریم میں چار مقامات پر جاہلیت کا لفظ آیا ہے. قرآن نے جاہلیت کسے قرار دیا ہے؟ قرآن نے جاہلیت کسے قرار دیا ہے یہ بات توجہ طلب ہے. پرانی آیات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جاہلیت ایک طرز عمل ہے, زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب و ثقافت, اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہے, وہ طرز حیات جس کی بنیاد وہم و گمان اور حرص و حوث پر. جاہلیت وہ طرز حیات ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے العلم دی نالج سے بے نیاز ہو, محض تجربات پر مبنی جزوی علم, قیاس اور خواہش کی آمیزش سے قائم نظریے کے تحت اختیار کیا جائے, یہ جاہلیت. اور بقول ڈاکٹر عثمان, نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے, کیونکہ اس دور کے لوگ اپنے وضع کردہ اوہام, نظریات اور خرافات میں مبتلا تھے, اپنے وضع کرتا جن کو وحی کی تصدیق اور تائید حاصل نہیں تھی. علم و بصیرت کی حقیقی روشنی ان میں موجود نہیں تھی. قیاس اور گمان پر لوگوں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کے طریقے مقرر کر لیے تھے, بلکہ یہ جملہ بھی اپنے ذہنوں میں سے جگہ دیجئے کہ یہ طرز عمل جس دور میں بھی انسان اختیار کرے اسے بہرحال جاہلیت ہی کا طرز عمل کہا جائے. قرآن و سنت کے ٹھوس سورس آف نالج پر بنیاد رکھے بغیر اپنے وضع کردہ قیاس اور گمان پر مبنی طرز حیات یا زندگی کے طریقے مقرر کر لینا اور اللہ کے دی ہوئی علم سے بے نیاز ہو کر جو علم بھی دیا جائے وہ جاہلیت کی تعریف میں آئے. اب قرآن کریم میں چار مقامات پر یہ لفظ جاہلیت کس طرح سے آیا ہے اور اس سے کیا کیا مراد ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Gracias.